نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا اشد حبا لله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درشي قولي جس طرح ہمارے اندر بہت سی غفلتیں اور لاپرواہیاں نظر آتی ہیں ان میں ایک سب سے بڑی اہم لاپرواہی اور جو غفلت ہے وہ ہے وقت کا غلط استعمال. وقت کا غلط استعمال تو وقت کی قدر کرنا اور صحیح جگہ اس کو استعمال کرنا اس سے دنیا اور آخرت چمک جاتی ہے, اور جن لوگوں نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو دنیا بھی ان کی تباہ ہوئی اور آخرت بھی تباہ ہوئی. کتنے لوگ ایسے ملتے رہتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جی میرے ماں باپ نے تو مجھے بہت پڑھانے کی کوشش کری لیکن اس وقت میں آوارا گردی کی زندگی گزارتا تھا, بہت مارا باپ نے, بہت انہوں نے میرے چچاؤں نے بھی مارا, پیار سے بھی سمجھایا اور خوب انہوں نے خرچہ بھی کیا تعلیم پہ, لیکن میرا پڑھنے میں دل نہیں تھا, میں آوارگی کے ماحول میں مارا مارا ادھر ادھر پھرتا رہا. تو پھر آج کیا ہوا, نہ ماں باپ رہے نہ وہ بڑے خاندان کے لوگ رہے, اب خود ادھیڑ عمر میں پہنچ گئے, بچے جوان کے ہو گئے لیکن کیا تعلیم یافتہ زیادہ بیچارے وہ نہیں رہے, تو اب وہ پریشان ہو رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے مہنگائی اتنی ہو گئی, پریشانی اتنی ہو گئی, تعلیم نہیں ہے, ہنر نہیں ہے, اب کیا کریں بھائی. تو یہ تھا کہ انہوں نے جو وقت جو غلط گزارا فالتو میں تو اس کا خمیازہ ان کو ساری زندگی بھگتنا پڑے گا. اگر اللہ کوئی غیری مدد فرما دے, اللہ کرم فرماتے ہیں, وہ الگ معاملہ ہے, لیکن پریشانیاں پھر آتی ہیں. کچھ لوگوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا, تو ایک مثال دے رہے ہیں کہ کسی نے کوئی پروفیشنل ڈگری لے لی, دو چار پانچ سال کی محنت تھی اس نے ساری دنیا سے کٹ کے, پانچ سال لگ کے محنت کر کے کچھ مقام حاصل کر لیا, تو اب ساری زندگی جو شخص بیٹھ کے کھائے گا, ساری زندگی اس کی نسلیں تک اولادیں تک عیش کریں گے. تو یہ ہوتا ہے چھوٹی سی مثال دی کہ دنیاوی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کا صحیح استعمال کرنے سے کتنی دنیاوی نعمتیں بھی آدمی کے اوپر برستی ہیں. اور وقت کی اہمیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت کمی بیشی معاف فرمایا, خلاصہ ہے کہ جب تم میں سے اپنے سر پہ کوئی موت کھڑی دیکھ لیتا ہے, جب تم میں سے اپنے سر پہ کوئی موت کھڑی دیکھ لیتا ہے تو وہ ہم سے ایک ہی بات کرتا ہے, ایک ہی بات کرتا ہے, یعنی اس نظر کے عالم میں سب اللہ سے ایک ہی بات کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں لوگ, یا اللہ مہلت دے دے, ٹائم دے دے, ٹائم ٹائم, سب مجھ سے ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ ان کی ایک بات ہے بات, یعنی اس مجھے کہنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک, یہ ان کی ایک بات ہے بات جو مسلسل کہے جا رہے ہیں, یہ لوگ کہے جا رہا ہے, اور ہرگز ان کو ایک لمحہ, ایک سیکنڈ, ایک لمحہ, ایک زندگی کا کوئی سانس ان کو اب نہیں ملے گی, اور آڑ کر دینے والی چیز موت ان کو واقع ہو کر رہے گی. تو یہ کافروں کے بارے میں بھی یہ چیز آتی ہے آیت, اور کچھ گناہگار ایمان والوں کے بارے میں بھی آتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ نیک لوگ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں ہوتی, وہ مہلت اور ٹائم نہیں مانگتے. حدیث شریف کا تو خلاصہ, جب وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے ہیں نظر کے وقت, تو وہ کہتے ہیں اللہ پاک جلدی جلدی جلدی, اللہ جو چیزیں تو دکھا رہا ہے ہماری جلدی رونی کو اور ہمیں یہاں تک پہنچا دے. اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ہمارے پیارے عقید و جان نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر اس حالت میں اگر کسی کو کوئی اللہ کی طرف سے آفر ملے کہ بھائی تمہارا دنیا میں بیوی بچے گھر بار گاڑی بنگلہ بینک بیلنس اور اپنے عیش تھے تمہارے, تو اگر تمہیں موقع دیتے ہیں اگر جانا چاہو تو واپس بھیج دیں دنیا میں, تو یہ اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کو برزخ میں نزا کے وقت جس کو ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے, برزخ کے معاملات کھول دیے جاتے ہیں. تو جو آدمی الین میں جس کو جانا ہوتا ہے اس کو اعلیٰ مقام جب دکھا دیے جاتے ہیں تو وہ اس آفر کو ٹھکرا دیتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ پاک کوئی بیوی بچہ گھر بار کاروبار پیسہ کچھ نہیں, اللہ جلدی جلدی میری روح نکلوائیے اور مجھے یہاں تک پہنچائیے. کوئی بندہ پلٹ کے واپس ہی آنا چاہتا, نہ وہ مہلت مانگتا ہے نہ ٹائم مانگتا ہے. مہلت اور ٹائم کون مانگتے ہیں, کہ جن کو بیچاروں نے وقت کو اپنا ضائع کیا ہوتا ہے, جیسے بیچارے غیر مسلم ہیں, کفار ہیں, تو ان کو اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہتے ہیں, لیکن نزا کے وقت چونکہ پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو ان کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ تو سجین میں. اب جب دیکھ لیا ٹھکانہ تو اب ڈر گئے, تو اب احساس ہو یہ کیا ہم نے کیا, ساری زندگی غلط عقائد پہ گزاری, تو پھر کہتے ہیں اللہ مہلت دے دے, ٹائم دے دے, ایک موقع دے دے, ہم نے جو وقت ضائع کیا دنیا میں جائیں گے اور اس طرح سے زندگی گزاریں گے جس طرح سے تو چاہتا تھا صحیح عقائد کے ساتھ. اللہ فرما رہا نہیں, یہ ان کی ایک بات ہے, بات جو مسلسل کہے جا رہا ہے, اور آڑ کر دینے والی چیز موت ان کو واقع ہو کے رہے گی. اور گنہگار مسلمانوں کا بھی معاملہ ہے کہ ان کو بھی بعض دفعہ ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے, ہوتے تو ایمان ہے لیکن اس میں کچھ تو باریکی تو بھائی جب گزریں گے اس حادثے میں پتہ چلے گا, لیکن کچھ اندازہ ہو جاتا ہے, بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے گناہ بہت کیے تو یہ پاک صاف ہونے کے بعد پھر تم جنت میں جاؤ گے. تو اس صورت میں بھی انسان مسلمان ڈر جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ مہلت دے دے تاکہ دنیا میں بھیج دے تاکہ اس طرح زندگی گزارے جس طرح سے تو چاہتا تھا, تو ان کو بھی وقت نہیں ملے گا. تو وقت کا نہ ملنا جو ہے یہ ہے اہم پوائنٹ جس کو ہمیں آج ڈسکس کرنا ہے, جو ہمیں سمجھ نہیں آیا. یہ جو ہم لوگ بیٹھ کے فالتو جو وقت گزارتے رہتے ہیں اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ زندگی کو صحیح جگہ صحیح طریقے پہ استعمال کرنا ہے, بھائی وقت کو صحیح جگہ یوٹیلائز کرنا ہے. وقت تو گزر ہی رہا ہے, مثال کے طور پہ بیان میں آپ لوگ آئیں, میں بیان کروں ایک گھنٹے کا, بہت ہوا بیان ہوتا ہے پونے گھنٹے کا ایک گھنٹے کا, مثال کے طور پہ ایک گھنٹہ آپ یہاں اللہ کے ذکر میں گزار دیا ہم نے, ایک گھنٹہ آپ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے آپ گزار لیے, ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے چائے پانی کے اوپر گزار لیجیے, ایک گھنٹہ موبائل کے اوپر ننگی فلمیں لوگ دیکھتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے, ایک گھنٹہ آرام سے گزر جاتا ہے اسے بھی. دو موبائل فون کی تو کیا بات کرنا, وہ تو صبح سے لے کے رات تک لوگ رہ گئے تھے, 12-12 گھنٹے تک آج کل اکثر لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں پیکیجز کرا کرا کے. تو یہ سارا کہاں جا رہا ہے, یہ وقت بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, وقت کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو ایک کسی بزرگ کا قول ہے, وہی کو وقت کو صحیح انداز میں کاٹو نہیں تو یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا, وقت کو صحیح انداز میں کاٹو نہیں تو تمہیں یہ کاٹ کے رکھ دے گا, کاٹ کے رکھ دے گا. تو بھائی جن لوگوں نے وقت کی قدر کر لی ان کے دنیاوی اخروی مسائل بھی حل ہونے لگتے ہیں. ہمارے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اوقات رکھتے تھے, وقت کے جو اوقات کار وہ مختلف حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. جیسے کچھ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے, اہل بیت کے لیے رکھا کرتے تھے, گھر کے کام کاج کے لیے, ازواج مطہرات کے لیے, امہات المؤمنین ہماری جو امہات المؤمنین ہیں ان کے لیے, اسی طرح صحابہ کرام کے لیے, پھر باہر مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے, پھر مختلف وفود آتے تھے پھر ان کے لیے کچھ وقت رکھا کرتے تھے, پھر اپنے معمولات کے لیے کچھ وقت رکھا کرتے تھے. تو وقت کو تقسیم کر کے کرنا چاہیے کہ یہ وقت میرا اس چیز کا ہے, یہ وقت میرا اس چیز کا ہے, یہ وقت میرا اس چیز کا ہے. تو آج یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ آج کل لوگ جو ہے وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے, بس ایک زندگی یہ بس چل رہی ہے الل ٹپا, بس جو جس چیز کا جو دل چاہا بس وہ کرنے لگے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. معمولات کا وقت رکھنا ہے قرآن پاک اور اللہ کے ذکر کا, وہ مجھے کون سا وقت رکھنا ہے وہ آدمی متعین کر لے, کبھی کبھار ڈس آرڈر ہو جائے, پلاننگ آؤٹ ہو جائے الگ معاملہ ہے, وہ کام نکلے, لیکن روٹین میں وقت کو متعین کر کے رکھیں. تو یہ چیز ہو گئی. تو وقت کی صحیح قدر کرنی ہے. جیسے آج کے لیے چائے کے ہوٹلوں کا بڑا رواج دیکھنے میں آتا ہے, بھائی بیٹھیں منع نہیں ہے, لیکن اس طرح سے بیٹھنا کہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے عشاء کے بعد لوگ آگے بیٹھتے ہیں, پھر فجر تک بیٹھے رہتے ہیں سیٹرڈے نائٹ کو, تو پانچ چھ گھنٹے صرف گپ شپ. اب باتیں اگر سنیں تو اکثریت فحاشی, اریانیت, ننگا پن, گندی باتیں, جھوٹ, فریب, تکبر, اپنی بڑائی اور لا یعنی بیکار باتیں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, اب تم اپنے منہ سے کوئی بات پوری طرح سے نکال نہیں پاتے, کوئی لفظ منہ سے نکال تو لکھنے والے کندھے پہ تمہارے فرشتے بیٹھے ہوئے کرامان کاتبین یہ فوراً لکھ لیتے ہیں. 36 آفتیں ہیں زبان کی, یہ بھی کٹ 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 جب چلتی رہتی ہے ہمیں نہیں پتہ کتنی فالتو گناہ کی باتیں کر گئی, اور فرشتے لکھتے رہتے ہیں دائیں بائیں جو کرامان کاتبین بیٹھے ہیں. اس طرح ہمیں دھیان ہی نہیں, مطلب یہ نہیں کہ آدمی گھومنا پھرنا چھوڑ دے, جب ہوٹلوں پہ بیٹھنا چھوڑ دے, بھائی دل چاہ رہا ہے دوستوں کے ساتھ سیٹرڈے نائٹ گپ شپ کرے, ہنسے بولے, کھائے پیے, خوب خوش رہے, کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس کا کچھ ٹائم لمٹ ہونی چاہیے, محدود ہونا چاہیے. موبائل ہے کوئی بہت ہی کوئی ضروری کام ہے, آفیشلی کوئی کام ہے کچھ ہے تو آپ نے بیٹھ کے دیکھ لیا اور اس کو رکھ دیا, اس کا طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا. لیکن وقت کو ضائع کرتے, حتیٰ کہ جماعتیں نکال نکال کے فرض نمازیں ضائع کر کے لوگ موبائل دیکھتے رہتے ہیں, جو نمازیں ہوتی ہیں وہ نکال کے لوگ گپ شپ کرتے رہتے ہیں, پارٹیاں اٹینڈ کرتے رہتے ہیں, فالتو کے کاموں میں لگے رہتے ہیں, کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں, جماعت ہو رہی. تو یہ وقت اب تباہ کرے گا ان کو, کیونکہ انہوں نے وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا. بھائی کرکٹ کھیل رہے تھے, اذان ہو گئی تو کرکٹ روک چھوڑ دو, جاؤ 10 منٹ میں نماز پڑھ کے آ جاؤ پھر کھیلو کرکٹ, کون منع کر رہا ہے؟ یہ ہے وقت کا صحیح استعمال. انٹرٹینمنٹ کو منع نہیں کیا جا رہا, لیکن ایسی انٹرٹینمنٹ جس میں خدا کو آدمی بھول جائے تو کیا فائدہ, تو پھر وہ وقت اس کو تباہ کر دے گا. محدثین کے واقعات پڑھے تو اس میں اکثر واقعات یہ پڑھے کہ بعض محدثین نے وقت کا حساب لگایا کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں اتنے منٹ لگتے ہیں, تو انہوں نے حساب لگایا کہ اتنا منٹ تو ضائع ہو گیا زندگی کے, فائدہ کیا, یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب کیا ایسا کریں کہ وقت کی بچت ہم کیسے کریں، کہ آدھا گھنٹے تک کون کھانا کھائے گا، آدھے گھنٹے میں ہم پتہ نہیں کتنے فقہی مسائل اور کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. تو وہ کیا کرا کرتے تھے کہ ستو پھانک کے اور پانی پی لیا کرتے تھے، ایک منٹ بھی نہیں لگتا تھا، اور پھر اس کا دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتے تھے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہم بھی یہی کریں، آپ بھی سب یہی کریں، نہیں، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے جو پچھلے جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے وقت کو کتنا شاندار طریقے سے انہوں نے بچایا، اور تو انہوں نے اس کی صحیح قدر بھی پھر کری. تو اب ستو میں طاقت بہت ہوتی ہے، تو پوری انرجی پوری مل گئی، اوپر سے پانی پی لیا، پیٹ بھی بھر گیا، طاقت بھی آ گئی، پھر کسی نہ کسی دینی کام کے اندر لگ گئے. تو آج ہم سے تو یہ نہیں کہا جا رہا بھائی کہ ہم بھی کچھ ستو کھا کے اور پانی پی لیں اوپر سے، آج تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت کی صحیح قدر کر لیں، فجر میں اٹھ جائیں، سوتے رہ گئے وقت گزار دیے، وہی بات، وقت کو ضائع کر دیے، نیند کو پیارا ہم نے مقدم رکھا اور فجر کی نماز ہم نے ضائع کر دی. تو اب یہی وقت اب کاٹ کے رکھے گا، مصیبت کھڑی کرے گا. بھی وقت کا صحیح استعمال کر لیا، کتنا ہی دل کو تکلیف ہو، اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لی ہم نے، اللہ کا حکم ادا کر دیا، بس کام بن گیا انشاءاللہ. تو یہ جو وقت کی جو قدر ہے اس کی ہمیں اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یہ بھی وقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کس وقت ہم کیا کام کر رہے ہیں. جس حالت میں آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے تو اگر جس حالت میں اس کی موت آئے گی تو وہ اسی حالت میں اٹھانے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے حساب سے اس کے بارے میں اچھے یا برے فیصلے ہوں گے. بعض لوگ اللہ معاف فرمائے کہ وہ شراب کی حالت میں ان کو موت آئی، شراب پی رہے تھے، ایک بوتل دو بوتل جگر پھٹ گیا، بیماری تھی کوئی، بہت زیادہ اوور ڈوز کر لیا تو جگر پھٹ گیا، موت واقع ہو گئی. حدیث شریف کیا، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو اب جو اللہ پاک اس کو اٹھائیں گے تو شرابی کی حالت میں اٹھائیں گے، شراب کے نشے کی حالت میں اٹھائیں گے. تو پھر اب شراب کی نشے کی حالت میں جب اٹھائیں گے کہ شرابی کا معاملہ ٹیگ لگا ہوا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو شراب پینے پر جو وعیدے جو عذاب ہیں وہ اس پر اب لاگو ہوں گے، اب ساری سزائیں اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گی. یہ مراد ہے، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھائے گا. کوئی آدمی اللہ والا ہے، متقی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا وہ اکیلا، اچانک ابراہیم علیہ السلام آ گئے، روح قبض کر لی، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو پتہ چلا موت جو ہوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ہوئی ہے. تو اب جب اللہ پاک اٹھائیں گے اس کو قبر میں، حشر میں، سب جگہ، تو کس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شخص کی موت آئی. تو قرآن پاک پڑھنے کی فضیلتیں جتنی بھی ہیں وہ اس کو ساری ملنا شروع ہوں گی. ہم سنتے رہتے ہیں نا اکثر خاندان میں، رشتہ داروں کے بارے میں، کسی جاننے والے کے بارے میں، مسجد میں گئے تھے وہ بھی وضو کر رہے تھے، وضو خانے میں انتقال ہو گیا. کیا پیاری موت ہے، کیا پیاری موت ہے نا. تو اب جب اٹھیں گے تو وضو کرتے ہوئے اٹھیں گے، اس حالت میں موت آئی. تو اس لیے مشائخ نے ایک بہت بہترین طریقہ بتایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت شاندار آئے، شاندار طریقے سے کوئی نہ کوئی نیک عمل کرتے ہوئے، تو اپنی زندگیوں سے گناہ کبیرہ کو نکالیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ عادتاً کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہی نہیں رہتا، کبھی خطا ہو جاتی ہے تو دیر نہیں کرتا، فوراً توبہ کر لیتا ہے، لفظ عادتاً نہیں رہتا، انسان ہے، باقی شیطان بہکا دیتا ہے، کبھی کبھار توبہ کر لے آدمی، دیر نہ کرے توبہ میں. تو وہ اس کے جو مشاغل ہیں اس میں زیادہ تر کیا معاملات ہیں، نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، ذکر اللہ کی مجالس میں جانا، اگر کوئی شیخ ہے تو صحبت شیخ میں جانا، تبلیغ میں جانا، یا کسی نیک معاملات میں ہر وقت حقوق العباد میں کسی اچھے کام میں منہمک رہنا، ماں باپ کی خدمت میں، یا کسی مصیبت زدہ کی پریشانی کو دور کرنے میں. تو اس کی جو معمولات، جو سارا جو سائیکل ہے وہ انہی چیزوں کا ہے. ننگی فلمیں وہ نہیں دیکھتا، لڑکیاں وہ نہیں دیکھتا، نظروں کی حفاظت وہ شخص کرتا ہے، غیر شرعی تقریبات میں وہ نہیں جاتا، گناہوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کی زندگی میں گناہ کبیرے کے جو معاملات ہیں وہ تو صفر نظر آ رہے ہیں ہی نہیں. تو سارے نیک اعمال اس کی زندگی میں، تو اس کی موت کیا کوئی نعوذ باللہ شراب پیتے ہوئے ہوگی؟ اس کی زندگی میں تو شراب ہے ہی نہیں. اس کی کیا کوئی بدنظری کرتے ہوئے عورتوں کے ساتھ، عورتوں کی گود میں بیٹھے ہوا تھوڑی ہوگا جب اس کی موت آئے گی؟ اس کا تو نامحرم عورتوں سے اس کے معاملات ہی نہیں، تو موت کیوں آئے گی اس حالت میں؟ تو جب اس کے معمولات 24 گھنٹے کے معمولات اللہ کے ساتھ شاندار طریقے سے گزار رہا ہے، تو اس کی انشاءاللہ موت بھی شاندار طریقے سے ہے. یا تو نماز پڑھتے ہوئے، یا قرآن پڑھتے ہوئے، یا وضو کرتے ہوئے، یا شیخ کی مجلس میں، یا کسی نہ کسی خیر کے عمر میں اس کی موت آئے گی، کیونکہ اس کی زندگی میں گناہ ہی نہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ شاندار ہو اور ہماری ملائکہ بھی ہماری موت پہ رشک کریں، تو زندگیوں سے گناہ کبیرہ کو نکالیں. अब कितने लोग ऐसे पता चले कि एक अफसर था सरकारी इदारे का, कि वो सारे लोग बैठे हैं स्टाफ के, भाई साहब कहाँ है नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी देर हो गई, पता नहीं शायद कहाँ गए, पता नहीं, जो देखो भाई आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, सब जगह छान मारा कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ गए, कह रहे लोग बैठे हैं फाइलें पे साइन करने, इनको रश बढ़ रहा है, कह रहे पता नहीं अभी तो यहीं थे नज़र नहीं आ रहे कहाँ गए, फिर किसी ने बताया वाशरूम जाते हुए देखा था, तो भाई जब वाशरूम की तरफ जाके देखा तो दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खटखटाया काफ़ी देर तक, कुंडी लगी हुई अंदर लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा, ना कोई आवाज़, तो फिर किसी ने बताया कि हाँ उन साहब को इसी बाथरूम में जाते हुए देखा था, बहरहाल जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो पता चला उनकी लाश निकली वहाँ से और पखाने में लिथड़ी हुई, ये सच्चे वाक़यात में से बता रहा हूँ मैं, ये पखाने में लिथड़ी हुई लाश, तो फिर उठाया, फिर लोग तो भाग गए बदबू की वजह से, गंद की वजह से, तो बेचारों की उस हालत में मौत आई कि वो रफ़ा हाजत कर रहे थे और उसी WC में गिर गए थे, सही ना। तो ये मौतों के ऊपर भी जबर और सज़ा के मामला थे, तो इसलिए अपने अमाल को दुरुस्त हम लोग रखें, तकवे से रखें, अल्लाह अपने प्यारों के साथ ऐसी जलील और रसाई का मामला नहीं करता, जिल्लत आमेज, तो उनको पखाने में उसके अंदर मौत दे दें, सही ना, तो या तो उनको किसी ज़रिए से शहादत अता फरमा देते हैं, मौत का वक्त है तो शहादत का आला मुकाम उनको अता फरमाते हैं, या अगर शहादत नहीं मिलती तो हज उम्रे में उनका इंतकाल हो जाता है, हज उम्रे में उनका इंतकाल हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते किसका क्या अल्लाह के साथ मामला था। एक मुफ्ती साहब ने मिंबर रसूल पर बताया कि मेरे इलाके में बहुत ही बदमाश और बदनाम ज़माना कोई आदमी रहता था, गुंडा टाइप का, तो इतना बदनाम था कि अगर कोई उससे मोहल्ले में कोई उससे बात कर लिया करता था, लोग उस आदमी से बातचीत करना छोड़ दिया करते थे कि ये उससे मिलता है, इतना बदनाम ज़माना। कह रहे एक बार मैं घर में था तो बेल बजी, मैं दरवाजे पे गया तो देखा वही खड़ा हुआ है मेरे आगे सामने दरवाजा, अब मैं तो डर गया, मैंने कहा अल्लाह रहम करे ये और मेरे दरवाजे पे, तो बहरहाल मैं गया बाहर तो उसने सलाम किया बड़े मोहब्बत से और अदब से, और उसने कहा मुफ्ती साहब मैं जा रहा हूँ ज़रा उम्रे के ऊपर, मेरे हक में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मकबूल उम्रा मुझे अता फरमाए, मैंने कहा ठीक है भाई इंशाल्लाह दुआ करूँगा, बहरहाल चला गया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मैं भी फिर भूल गया, तो काफ़ी अरसे के बाद तो उसके बेटे पे मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने पूछा भाई इधर आओ तुम्हारे अब्बा का क्या हाल है, उम्रे पे गए थे, तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब आपको नहीं पता, उन्हें क्या कहने लगे वो तो बस गए थे जब 15 दिन के पैकेज पर गए थे, आने से 2 दिन पहले काबतुल्ला शरीफ में हजरत असद के पास, बस वो सजदे की हालत में गए और उनको वहीं मौत आ गई, और फिर उसके बाद जो है वहीं उनकी तकसीम भी हो गई, तो कहेंगे मैं हिल गया लरस गया, क्योंकि मेरे खुद दिल में उसकी हकारत थी कि बदनाम ज़माना से बात भी मत करो गंदा आदमी है। ये एक दूसरा मामला है कि बगैर किसी के अमाल को देखते हुए हम नहीं कह सकते उसका बातनी मामला अल्लाह से क्या चल रहा है, क्या उसकी नहीं की अल्लाह को पसंद है, बगैर वो कितना ही गुनाहगार पलीत नज़र आ रहा है, इसलिए किसी की हकारत जायज़ नहीं, क्योंकि कुछ नहीं पता खात्मा किसका कैसा लिखा है। अब खात्मा तो ऐसा लिखा था कि अल्लाह ने उसको वहाँ बुलाया अपने दर पे रोवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो शख्स गया काबतुल्ला में गया और बाबे मुल्तजिम के पास हजरत असद के पास सजदे की हालत में कहा है मेरे बंदे अब आ तू मेरे पास, तो इस हालत में उठाया जाएगा, अब इस हालत में उसको उठाया जाएगा। तो भाई आज लोग जो हैं 15 साल से अगर कोई नौजवान 15 साल में बालिग होता है, कोई नौजवान अगर दाढ़ी मुंड आ रहा है हमारे जो माशरे में आजकल हो रहा है, तो वो 70 साल का बूढ़ा हो गया लेकिन दाढ़ी अभी तक मुंड रहा है, बोल नहीं रहा लेकिन उसके दिल में ये कि मौत तक मैं दाढ़ी मुंडाता रहूँगा, ऐसे ऐसे ही मरूंगा मैं, उसकी ज़िंदगी में यू टर्न नहीं। 15 साल की उम्र से अगर वो नाच गाना फिल्में ड्रामे देख रहा है वो, तो आज वो 70 साल का हो गया लेकिन ड्रामे फिल्में नहीं छूट रही अभी तक वो देख रहा है, चाहे वो TV के ऊपर हो, LCD पर हो, चाहे वो मोबाइल के ऊपर हो, बोल नहीं रहा कोई, लेकिन यही है कि छोड़ेंगे नहीं, मौत तक इसी हालत में मरेंगे। तो भाई ये लम्हा फिक्र ही है, कभी तो ज़िंदगी में यू टर्न आए। उम्र 55 की, दिल बचपन का, उम्र 55 चल रही है 55 और दिल बचपन का, तो ये तो पिटाई लगने वाली बात है भाई। एक वक्त होता है बदमाशी का, हरामकारी का, नौजवानी होती है, जवानी होती है, तो इंसान कह सकता है जज्बात था, जवानी थी, लेकिन आजकल तो मोबाइल के बारे में पता चला है ऐसी ऐसी कंप्लेंट आ रही है, 60-70 साल के बूढ़े नंगी फिल्में देखते रहते, शर्म नहीं आती कि कब्रों में पैर नहीं लटके, पूरा सीना आधा धड़ गया, पूरा सिर्फ सर बाहर निकला हुआ है कब्र से, इस हालत में भी नंगी चीज़ें नहीं छूट रही भाई, उम्र का तो आदमी कुछ ख्याल करे। तो अगर नस की इस्लाह नहीं हो तो फिर ये मौत तक नहीं सुधरता नस, इसलिए मशाइख अल्लाह वालों का कुरान पाक में और हदीस शरीफ में यही है कि अल्लाह वालों की सुबत में जाओ, नस के आदमी इस्लाह करा ले, तो बोलते लोग नहीं है लेकिन सब ने ही सोचा भाई गुनाह नहीं छोड़ेंगे इसी हालत में मरेंगे, बोलता कोई नहीं कि गुनाह नहीं छोड़ूंगा, बोलते तो सभी ये अल्लाह से बहुत डर लगता है, हमें अल्लाह से बहुत डर लगता है, लेकिन अमली तौर पे जब देखा जाए तो सारे मामलात वही चल रहे होते हैं, सारे मामलात वही चल रहे होते हैं। तो ये बड़ी लम्हा फिक्री है। तो अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ दिल में रखना चाहिए। एक वक्त होता है गुनाहों का भी जब इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाए, अव्वल तो जाने का वक्त तो किसी को नहीं भी नहीं पता, 70-80 साल के लोग बैठे रहते हैं, 18-20 साल का नौजवान अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तबलीग में अक्सर सुनते थे जब मैं जाता था, भाई आने की तरतीब होती है, जाने की तरतीब नहीं होती, पहले दादा आता है, फिर अब्बा आते हैं, फिर पोता आते हैं, आने की तरतीब होती है लेकिन जाने की तरतीब नहीं होती। पता चला कि दादा बैठे हैं, पोते का एक्सीडेंट हुआ, 18 साल का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में, दादा बेचारे बैठे रह गए। तो आने की तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। तो इसलिए मौत को हर वक्त याद रखना चाहिए, उस हिसाब से आदमी ज़िंदगी गुजारे और वक्त को ज़ाया ना करे गुनाहों के काम में, फजूल कामों में। ये दिल बहलाने वाले जो मामलात हैं उससे हम मना नहीं कर रहे। अगर किसी को घूमने फिरने का शौक़ है, खाने पीने का शौक़ है, तो भाई कर लो, गुनाह नहीं है, अच्छी बात है। जो इस बयान का जो मौजू है वो ये है कि हम लोग गुनाहों वाली जो ज़िंदगी है उससे हम लोग बाहर निकलें, क्योंकि जब गुनाहों का ज़्यादा जब वो इकट्ठा होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, फिर नेक अमाल कम होंगे, गुनाह ज़्यादा होंगे, फिर अक्सर देखने में यही है, फिर जब खात्मे का वक्त आता है, मौत का वक्त आता है, तो फिर एवरेज के हिसाब से अल्लाह पाक मौत देते हैं। फिर या तो मखलूत माहौल में कितने लोगों का इंतकाल होता है, मिक्स गैदरिंग में मूवी तस्वीरें बन रही होती हैं, हार्ट अटैक आ गया, मर गए, ये सोचने वाली बात है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐसी मजलिस, ऐसी गैदरिंग जहाँ खुल के अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहाँ मत जाओ। ये कौन फरमा रहा है? हमारे प्यारे आकिद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लेकिन आजकल कोई सुनता है? आजकल जितनी भी सखी सिन से लेकर जितने भी आप बैंक्वेट में चले जाएँ, सब जगह ये माहौल चल रहा है, बड़े बड़े दाढ़ी टोपी वाले आपको बकसरत नजर आएंगे, बाग दीनी मनसब रखने वाले भी लोग नजर आएंगे, मूवी तस्वीरें बन रही हैं, औरतें लड़कियां सब चारों तरफ बैठी हैं, बदनजरी की लानत चल रही है, वहाँ खुद भी बैठे हैं, खुद भी बदनजरी कर रहे हैं, टैग लगा हुआ है जी बहुत बड़े दीनदार के। तो ये लोग दीनदार तो हैं लेकिन मुत्तकी नहीं है। दीनदार हमारे माशरे में बहुत नजर आएंगे, दाढ़ी टोपी नमाज रोजा कुरान बयान ये वो फिलहाल बहुत कुछ माशाल्लाह मुबारक है, लेकिन भाई जब तकवा तलाश करेंगे तो हज़ारों में से एक आदमी भी मुत्तकी मुश्किल से मिलेगा। तो दीनदार बहुत है लेकिन मुत्तकी हमारे माशरे में बहुत कम होते जा रहे हैं। तो हज़रत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे कहीं तकवे का कहीं माल मिल जाए तो उसकी कदर कर लो, क्योंकि ये मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, बहुत कम है तकवा स्टॉक। तकवा किसे कहते हैं कि नेक अमाल के साथ जो लोग गुनाहों से बचने का गम उठाते हैं, गुनाह से बचने में कलेजा मुँह को आता है, दिल को तकलीफ होती है, बस जिसने ये तकलीफ उठा ली बस ऐसे ही लोग मुत्तकी कहलाते हैं। अब भाई ये गुनाह से बचने में तकलीफ होती है, मोबाइल छोड़ो तकलीफ, लड़कियों को ना देखो तकलीफ, गैर शरी तकरीबात में ना जाओ तो तकलीफ। तो अस तकलीफ के ऊपर ही अल्लाह के प्यार के और सारी मदद के वादे। आज लोग कहते हैं ना कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक भी पढ़ता हूँ, अल्लाह का जिक्र भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, लेकिन मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरे मसाइल परेशानियाँ हल नहीं होते, तो वो फिर ये अल्लाह से मायूस हो जाते हैं, नऊज़ बिल्लाह, कुरान और हदीस से मायूस होने लगते हैं, शैतान उनको पकड़ लेता है, फिर बस उसमें मुब्तला कर देता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा इनसे। तो भाई जवाब ये है, कुरान पाक पढ़ते तो हम हैं लेकिन समझते नहीं हैं सही तरह से। कुरान पाक में अल्लाह ही फरमा रहे हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो शख्स तकवा अख्तियार करेगा हर मुसीबत से निकाल देंगे। तो सिर्फ नमाज कुरान जिक्र अस्कार पढ़ने से भी फ़ायदा होता है, लेकिन कामिल फ़ायदा उस वक्त होगा कि जब आदमी तकवा अख्तियार करेगा। तकरीबन बहुत इनामात अल्लाह ने फरमाए हैं, और ये सूरह तलाक की आयतें हैं, वमन यत्तकिल्लाह से शुरू हो रही हैं, जो शख्स तकवा अख्तियार करेगा। ये नहीं कह रहा जो शख्स ईमान लेकर आएगा, जो शख्स मुसलमान होगा, जो शख्स नमाज पढ़ेगा, जो कुरान पढ़ेगा, कुरान जिक्र अस्कार से भी हदीस मुबारक में बहुत मसाइल का लिखा, लेकिन इन चीज़ों के साथ कामिल फ़ायदा उस वक्त होगा जो शख्स तकवा अख्तियार करेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान पाक का वादा है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो शख्स तकवा अख्तियार करेगा गुनाहों से बचेगा और मुसीबत से निकाल देंगे। और हमारे प्यारे आकिद जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत का हवाला देके इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत अगर खाली एक आयत पकड़ ले, यानी इस पर अमल कर ले, यानी पूरा कुरान उसने नहीं समझा, नहीं पढ़ा, अगर एक आयत को मजबूती से पकड़ ले, समझ ले, इस पर अमल कर ले, तो दुनिया और आखिरत के तमाम गमों के लिए, मुहमात के लिए काफ़ी हो जाए। अल्लाह पाक का कहावा बताइए काफ़ी है ना कुरान पाक में, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत में वजन डालने के लिए अपना मुबारक इरशाद भी पेश कर दिया, यानी अल्लाह भी फरमा रहे हैं और रसूल अल्लाह सल्लम भी फरमा रहे हैं कि फिर एक चीज़ को छोड़ दो, गुनाहों को छोड़ दो, अल्लाह हर गम से परेशानी से तुम्हें निकाल देंगे।
اور آگے کیا فرمایا ہے؟ وہی اتقی اللہ من امرہ یسرا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا، یہاں پر وہی اتقی اللہ، جو شخص تقوی اختیار کرے گا، وعدہ اس کے لیے گارنٹیڈ، اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دی جائے گی. آج کہتے ہیں نا کام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالو نقصان، پریشان ہو ہی نہیں رہا کام، بنی ہی رہا میرا کام. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تعویذ دبا دو، یہ چلا پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، تم پہ کالا کر دیا، پیلا کر دیا، نیلا کر دیا. پیسوں کے چکر میں وہ سب جھوٹ بکواس چلتی رہتی ہے. تو بہرحال اللہ کے نام میں اثر ہے، وظیفہ بھی پڑھے بھائی، لیکن وہی بات اللہ جو فرما رہے ہیں کہ امری یسرا ومی یتقی اللہ یجعل لہ من امری یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا اسے کاموں میں آسانی پیدا کر دی جائے گی. کاموں میں آسانی تقوی سے آئے گی. آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں صبح سے لے کے رات تک، گناہ کبیرہ کی بات کر رہا ہوں، صغیرہ کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرما دیا، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو تمہارے صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے. یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ پاک کو بھی پتا ہے میرا بندہ ہے، یہ بیچارہ کہاں تھا کہ اتنی باریکی میں جائے گا، صغیرہ اور کبیرہ کے چکر میں پڑے گا، بس اس کا یہی بہت ہے، اس نے کبیرہ سے بچنے کی یہ کوشش کر رہا ہے. تو اس کی برکت سے اللہ فرما رہا ہے تمہارے صغیرہ گناہوں کو میں ویسے ہی معاف کر دوں گا. انسان وضو کرتا ہے، اس کے صغیرہ گناہ جھڑ گئے، ذرا سا چلا ٹھوکر لگی گھٹنے پہ، ذرا سا اٹھا چلا صغیرہ گناہ جھڑ گیا، بخار آیا اس کے صغیرہ گناہ جھڑ گئے. تو اس طرح سے کوئی حادثہ ہو گیا چھوٹا موٹا، اس میں صغیرہ گناہ جھڑ گئے، تو وہ تو پاک ہوتے رہتے ہیں. اصل جو ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ہم عادتاً، لفظ عادتاً، کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا تو نہیں ہے، اگر ہیں تو اس کی کوشش کریں کہ نکالیں اپنی زندگی سے، نہیں نکل رہا تو پھر اس کے لیے کسی شیخ سے تعلق قائم کیا جاتا ہے، اصلاح کا، بیت کا، جو آنا جانا مقصد ہی ہے کہ پھر ہماری زندگی سے وہ گناہ نکل جائے. پھر وہ بتائیں، پھر جو شیخ اس کا پھر جواب دے یا جو بھی علاج تجویز کرے، اور پھر اطلاع حال کرتے نا چند دنوں میں انشاءاللہ وہ گناہ کبیرہ کا مرض نکل جائے گا. تو پھر ایک ایک کر کے، ون بائی ون کر کے آدمی سارے گناہوں سے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ عادتاً پھر کسی گناہ میں مبتلا نہیں رہتا، اور پھر جو قرآن پاک کے جو وعدے ہیں پھر اس کے اوپر وہ لاگو ہونا شروع ہو جائیں گے، مصیبت سے نکالیں گے، کاموں میں آسانی پیدا کریں گے. اور تیسری جگہ اللہ نے فرمایا فلاں حیاتاً طیبہ، آخرت تو آخرت، دنیاوی زندگی کو بھی مزیدار اور بالطف بنا دیں گے. کون وعدے فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، کہ آخرت تو شاندار ہوگی ہوگی، تمہاری دنیاوی زندگی کو بھی بالطف اور مزیدار بنا دیں گے. حضرت والا فرماتے تھے اللہ نے ہمیں رلا دیا آخر میں، جو یہ الفاظ کہہ کے لام تاکید بانون ثقیلہ، جو علماء حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی چیز میں وزن ڈالنے کی نہیں ہے، تاکید کی نہیں ہے، یہ کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کا خلاصہ مطلب یہ آسان لفظوں میں کہ اللہ نے تو فرمایا کہ آخرت تو آخرت، دنیاوی زندگی بھی بالوت مزیدار بنا دیں گے. یہ فرمایا ضرور بالضرور، یہ ہے مطلب کیا ضرور بالضرور، حضرت نے فرمایا یہ جملہ ہمیں رلا دے، اللہ کا اتنا کہنا کافی تھا کہ تمہاری دنیاوی زندگی بھی شاندار بنا دیں گے. ضرور بالضرور کا اللہ نے کیوں اہتمام کیا؟ کہ مطلب یہ ہے شک مت کرنا میرے بندو، یہ کسی مولوی صاحب کا وعدہ نہیں ہے، تمہارے شیخ کا وعدہ نہیں ہے، یہ تمہارا پالنے والا تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے، شک مت کرنا، وہم میں مت پڑنا، اور میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ضرور بالضرور شاندار تمہاری زندگی ہوگی، وہ مجھے ناراض کرنا چھوڑ دو، عادتاً کسی گناہ مبتلا مت رہو، تمہاری دنیاوی زندگی کو بھی ہم شاندار بنا دیں گے. اسی طرح اللہ نے آگے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تم میں معزز اور مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. اللہ کے نزدیک پتہ چلا متقی آدمی اللہ کے دربار میں عزت پا گیا. بتائیے اب اللہ رب العالمین رب العزت، اس کے آگے ہماری کیا عزت، لیکن تقوی کی برکت سے اللہ کے دربار میں عزت پا گیا وہ. تب اللہ کے دربار میں عزت پا گیا، وہ جہاں جائے گا مخلوق اس پر فدا ہوگی، وہ حیران ہوگا یار یہ لوگ اتنی محبت مجھ سے کیوں کر رہے ہیں، کوئی جوتیاں اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی آگے پیچھے پھر رہا ہے، ایک دیوانگی لوگوں کے اندر نظر آتی ہے محبت. اللہ والوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا ماشاء اللہ، وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ تقوی کی برکت ہوتی ہے. حضرت فرماتے تھے مجبور محبت کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، مجبور محبت، لوگ نہیں کرتے محبت. آج کل تو محبت تو اپنے باپ سے نہیں کر رہے اکثر لوگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، باپ بیٹوں میں لڑائیاں چلتی رہتی ہیں. محبت تو یہ تو اللہ پاک دلوں کے اندر ڈالتے ہیں، اللہ پاک ڈالتے ہیں. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ ببرکت تقوی اللہ کا مقرب اور خاص بن جاتا ہے تو اللہ جبرائیل امین کو بلا کے فرماتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو اور اعلان کرا دو، پوری پوری کائنات میں اعلان کرا دو اس بات. پھر اس کے بعد جبرائیل امین ساتوں آسمانوں پہ اعلان فرماتے ہیں، دنیا میں رہنے والے شخص سے اللہ محبت کرتے ہیں تقوی کی وجہ سے، مجھے حکم دیا ہے اے آسمان کے فرشتوں اور آسمانی مخلوق سب اس سے محبت کرو. پھر وہ جبرائیل امین نیچے زمین پر آتے ہیں، پھر زمین کے چاروں کونوں میں سب جگہ یہ اعلان فرما دیتے ہیں مجھے حکم دیا محبت کا، خود محبت کر رہے ہیں، آسمانوں میں حکم دے دیا، اب میں زمین پر آیا ہوں، زمین کے لوگوں سب اس سے محبت کرو، اس انسان سے ادب کرو، اس کا چاروں کونوں میں کہہ دیا. پھر سمندر کی مچھلیوں اور سمندر کے جو مخلوقات ہوتی ہیں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس شخص سے محبت کرو، مجھے بھی حکم دیا، پوری کائنات اس سے ذرہ ذرہ اس سے محبت کر رہا ہے، حتیٰ کہ جنگلوں میں درندوں کو کہہ دیا جاتا ہے اس شخص سے محبت کرو. یہ شخص تقوی کی برکت سے اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرتا ہے. پھر اس میں مسلمان اور کافر کی بھی قید نہیں ہوتی، مسلمان تو محبت کریں گے کریں گے، کبھی کفرستان بھی اگر وہ چلا گیا کسی کام سے وہ اللہ والا، تو کافر بھی اس کی جوتیاں اٹھائیں گے. یہ تاریخ کی واقعات بھرے پڑے ہیں، کیونکہ جب اللہ پاک محبت کسی کی دل میں ڈال دیتے تو یہ نہیں دیکھتے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، پھر ہر انسان مجبور محبت کر دیا جاتا ہے، اس کو خود نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیوں میں ان سے اتنی محبت کر رہا ہوں. تو یہ کہلاتی ہے تقوی کی برکات. اسی طرح تقوی کی ایک آیت قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جو شخص توبہ استغفار کرتا ہے اور پھر وہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اس تقوی جو اس نے اختیار کیا ہے تو پچھلے گناہوں کو اللہ پاک خالی معاف نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کو حسنات سے تبدیل کر دیتے ہیں تقوی کی برکت سے، نیک اعمال میں. کیا مطلب؟ جیسے 10 لاکھ گناہ تھے، اب احساس ہو گئے، توبہ کر لی اس شخص نے، تو خالی گناہ کو معاف نہیں کر رہا ہے اللہ پاک، بلکہ یہ لکھ رہے ہیں کہ 10 لاکھ اس نے ماضی میں گناہ نہیں کیے تھے بلکہ 10 لاکھ اس نے نیک اعمال کیے تھے. ورنہ اصول قانون تو یہ ہونا چاہیے نا بھائی، ہم نے 0 میٹر کر دیا، تمہیں معاف کر دیا، اب جاؤ شرافت سے زندگی گزارنا، سب تمہارا کھاتہ میں پاک کر دیا، معاف کر دیا. خالی معاف نہیں کر رہا ہے بلکہ سیئات کو حسنات سے تبدیل کر رہے ہیں، گناہوں کو تبدیل کر رہے ہیں نیکیوں سے. اب اس سے زیادہ کیا اللہ کی کرم نوازی ہوگی بھائی، اس سے زیادہ کوئی ہے؟ اور یہ فرقے واریت کا بھی اس میں خاتمہ نظر آ رہا ہے. ایک قرآن پاک میں ایک تقوی کا اللہ پاک نے ایک انعام لکھا ہے، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو ہم اس کے قلب کے اندر ایک ایسا نور فارغ عطا فرماتے ہیں جس سے حق اور باطل کی تمیز ہو جاتی ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، کہاں نماز پڑھوں، یہ کوئی سفید پگڑی، کوئی نیلی پگڑی، کوئی کتھئی پگڑی، جامنی پگڑی، میں تو کہیں نماز پڑھتا ہی نہیں. تو یہ بیوقوفی کی باتیں ہوتی ہیں، اتنا آدمی متنفر نہ ہو، گناہوں سے بچے آدمی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایک نور فارغ میں متقی آدمی کو عطا کروں گا اس کے قلب میں، اس کے سینے میں، جس سے اس کو حق اور باطل کی تمیز آ جائے گی. بتائیے، اللہ جب کسی کو نور عطا فرمائیں گے حق اور باطل کی تمیز کرنے کا، تو اس سے بڑا چیمپئن پھر کون ہوگا؟ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس کو کوئی غلط دام میں لا نہیں سکتا. وہ کہے گا بھائی بس آپ خاموش رہیں، الحمد للہ میرے لیے اللہ کافی، کیونکہ وہ تقوی اس نے اختیار کر لیا، تو اللہ پاک نے اس کو نور دے دیا. تو بھائی کتنے انعامات ہو گئے تقوی کے، تو بچا کیا؟ کچھ بچا؟ ساری دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی. ایک شخص ہے اسی طرح سے، سب سے بڑا انعام کیا ہے ان سب میں؟ سب سے بڑا انعام ان اولیاء اہو الا المتقون، میرا ولی میرا دوست نہیں ہے سوائے اس کے جو متقی ہے. ان اولیاء اہو الا المتقون، صرف متقی لوگ جو ہیں وہی میرے ولی ہیں، وہی میرے اولیاء ہیں، وہی میرے دوست ہیں. حضرت والا رحمت نے ارشاد فرمایا، جب یہ قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں کچھ اشکالات پیدا ہوئے. یہاں اللہ رب العالمین بہت لفظ استعمال کر سکتے تھے کہ ان اولیاء ہو الا المتقون، تو متقون کی جگہ تہجدون بھی آ سکتا تھا، یہ تہجد پڑھنے والے میرے دوست ہیں، صلاتون نماز پڑھنے والے میرے دوست ہیں. اسی طرح دین کے بہت شعبے آ سکتے تھے کہ یہ سارے میرے دوست ہیں، یہ لوگ بھی کسی نہ کسی درجے میں دوست ہوتے. لیکن اللہ پاک نے جو خاص اسپیسیفک جو ایک چیز کر دی ہے کہ ان اولیاء الا المتقون، میرے دوست صرف وہ ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا، میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ دل میں یہ آئے کہ تہجد پڑھنے والے بھی گناہ کریں گے، نماز پڑھنے والے بھی حرام کام کریں گے، قرآن پاک ذکر اذکار کرنے والے بھی گناہ اور حرام کام کریں گے عادتاً. لیکن اللہ پاک نے اپنی دوستی اس لیے ان کو نہیں دی، اس لیے اللہ پاک نے بالکل خاص کر دیا، مختص کر دیا، بائیفرکیشن کر دی کہ میرا ولی صرف وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے. اب جو گناہ ہی چھوڑ دے تو بات ہی ختم، ورنہ نماز پڑھنے والا یا تہجد پڑھنے والا وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی دوستی ہوتی ہے، لیکن ولایت خاصہ اس کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی دوستی جس کو ہم کہتے ہیں. دو دوستیاں ہوتی ہیں جو قرآن پاک سے ثابت ہیں، کہ اللہ ایمان والوں کا بھی دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، یہ کہلاتی ہے عام ولایت. ایک کہلاتی ہے، محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں، ایک کہلاتی ہے ولایت خاصہ، خاص نسبت اللہ کی، خاص تعلق، وہ تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ پاک عطا فرماتے. تو عام ولایت تو دوستی الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے، لیکن بھائی تھوڑی سی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ولایت خاصہ، یہ خاص دوستی، خاص تعلق ہمارا اللہ سے جم جائے، اور وہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر. وہی بات کہ آرے چلیں گے دل کے اوپر، آرے چلیں گے. جب تک تکلیف آدمی نہیں اٹھائے گا اس وقت تک اللہ کا مقرب نہیں بنے گا، تقوی نصیب نہیں ہوگا، اور جب تقوی نہیں ہوگا تو پھر وہ اللہ کا خاص بندہ نہیں بن سکتا، پھر انعامات تقوی اس کو پھر اس حساب سے نہیں ملیں گے جس حساب سے اس کو ملنے چاہیے. کیونکہ آج ہم لوگ نماز قرآن ذکر اذکار وظیفے پڑھنا تو ہم سب کو آسان لگ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گناہ سے بچنے میں چونکہ تکلیف ہوتی ہے اس لیے گناہ چھوڑنے پہ ہم لوگ تیار نہیں ہیں. گناہ چھوڑنے میں اللہ نے ہماری آزمائش کے واسطے تھوڑی سی کشش رکھی ہے، تھوڑا سا ایک مزہ رکھا ہے آزمائش کے واسطے، اس لیے گناہ چھوڑنے پہ ہم لوگ تیار نہیں ہیں. ہم یہی کہتے ہیں یار کو وظیفہ بتا دیں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں. یہ تو آپ نے بڑا مشکل بتا دیا کہ لڑکیوں کو مت دیکھو بھائی، عورتوں کو نہیں دیکھیں گے تو کیسے گزارا ہوگا ہمارا مزہ، زندگی کا تو رنگ پھیکا ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں خود کام، ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ، تقریبات میں نہیں جاؤ تو پھر عجیب سی تو زندگی ہو جائے گی، مزہ کیا رہے گا زندگی میں. تو شیطان اس طرح کی جہالت کی باتیں دل میں ڈالتا ہے. حضرت مولانا شبلی علی تھانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے، دین دیکھ کے چلنے کا نام نہیں ہے کہ دیکھوں گا تو چلوں گا، چل کے دیکھنے کا نام ہے. چل پڑھو، اللہ خود دکھا دیں گے تمہیں. چند دن اس لانتی بد نظری کے وبال سے تو ہم بچیں، چاہے موبائل پر ہو یا چلتی پھرتی خواتین سے نظروں کی پاوت کریں، یہ بھابھی یہ چچی یہ ممانی یہ تائی اور یہ کزن ماموزاد خالہزاد چچازاد جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں نا محارم کہلاتی ہیں نا محرم ہیں، ان سے نظروں کی حفاظت واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا میں انسان آ جاتا ہے. ہاں کوئی بہت ہی اگر کوئی بوڑھی خاتون ہے کمر جھک گئی ہے جس کی بالکل ہی بیچاری بال بڈھی کھوفٹ جس کو کہہ لیں کمر جھک گئی، کوئی کشش کا آثار نہیں ہے، تو اس صورت میں بھائی ہے کوئی ضرورت ہے کوئی کام ہے تو آپ ان سے بات چیت کر لیں، یہاں سمجھ میں آتا ہے. لیکن وہ فرض واجب پھر بھی نہیں ہے کہ لازمی طور پہ آدمی وہ کرے، تو یہ چیز ہوتی ہے. تو بھائی حضرت پالا رحمۃ اللہ نے اس موقع پہ بہت پیارا شعر بھی فرمایا تھا کہ نہ تیرا دل چاہیے نہ تیری جان چاہیے. اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ نہ تیرا دل چاہیے نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے بس خون ارما چاہیے. تو بھائی اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں، میرا عاشق ہے لڑکیوں کا عاشق ہے، میرا عاشق ہے اپنے نفس کا عاشق ہے، میرا عاشق ہے یا معاشرے کا عاشق ہے اپنی نفسانی خواہشات کا عاشق ہے. آزمائش تو ہوگی نا، کیسے پتا چلے گا ہم اللہ کے ہیں یا کسی غیر اللہ کے ہیں؟ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا ہوں میں. تو یہ ترتیب ہونی چاہیے کہ آدمی اللہ کا ہی بس بن کے رہے. تو اللہ پاک آزماتے ہیں دیکھتے ہیں، کھاتا ہماری ہے لیکن گاتا نفر شیطان کی ہے. ماں کے پیٹ سے اب تک ہم کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں عیش کرا رہے ہیں سارے اس کے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن جب اس کی نفسانی خواہش شیطانیت اس کے اندر آتی ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے یہ اور نفر شیطان کی اتباع کرنے لگتا ہے. کتنی بڑی اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے، نہ یہ محبت کا حق ہے نہ یہ بندگی کا حق ہے. نماز پڑھ لیں گے لیکن گناہ چھوڑنے پہ ہم تیار نہیں ہیں بھائی. آج لوگوں نے گھروں میں 50-50 inch کے بڑے بڑے LCD ٹی وی لگا دیے، اس میں ننگے ناچ فلمیں بوسو کنار کسنگ سب چل رہی ہوتی ہے. اس میں آج گھر کا عام ماحول بتا رہا ہوں اکثر مسلمانوں کا ہمارے گھرانوں کا، اس میں باپ بیٹی بہن بھائی ماں باپ سب بچے جوان بوڑھے محرم نا محرم سب دیکھ کے ایک یہ گندی چیزیں سب دیکھ رہے ہوتے. اور اب تو یہ چیزیں دل سے قلوب سے نکل چکی ہیں، یہ بھی وہ گناہ ہے. کیونکہ جب گناہ بہت زیادہ جب کثرت ہو جاتی ہے گناہوں کی تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس گناہوں کی جو ہیبت اللہ کا ڈر خوف پھر وہ قلوب سے نکل جاتی. تو اب ان چیزوں کو تو اب کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، چھوڑے گا تو اس وقت نہ گناہ سمجھے گا. کہہ دے آج کل کل تو ماحول ہی ہے یہ. تو بھائی آج کل تو قبر کا ماحول بھی وہی ہے، 1400 سال سے چلتا ہوا قبر کا ماحول بھی نہیں بدلا، اللہ بھی وہی ہے، وہی زمین ہے وہی آسمان ہے وہی جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے بھی وہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں نا کس دور کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ 1400 سال پرانا دور نہیں ہے. تو ان کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی وہی چاند ہے وہی سورج ہے وہی اللہ ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی قرآن ہے وہی حدیث ہے وہی اللہ کا عذاب ہے وہی قبر ہے، وہی فرشتے آتے ہیں عذاب میں وہی سوال و جواب کرتے ہیں، وہی عذاب ہے یا وہی رحمت ہے، سب کچھ وہی چل رہا ہے. کیا چیز بدلی ہے؟ جب کچھ نہیں بدلا تو ہماری بدلنے کی کیوں بات کرتے ہو؟ کہتے نہیں یہ 1400 سال پرانی باتیں تھی اب ان پر عمل نہیں ہوگا. بھائی نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے مر کے دیکھ لوں، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، نہ مانے تو مر کے دیکھ. مر کے دیکھ لے آدمی سب پتہ چل جائے گا کون سا دور چل رہا ہے کہ کچھ بدلا نہیں بدلا، سب کو سارے جواب مل جائیں گے. لیکن اس وقت سمجھنے سے جوابات ملنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو سب بہت برائی کی طرف حالات جا رہے ہیں. یہ جو آج کل ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں، یہ ٹیکسز لگ رہے ہیں بے تحاشا ہر چیز کے اوپر، اب تو بجٹ نہیں اب تو ہر 10-15 دن میں ایک نیا منی بجٹ آ جاتا ہے ٹیکسز کی شکل میں، بجلی کے بل کے اوپر گیس کے بل کے اوپر مہنگائی یہ وہ عذاب پڑتے جا رہے ہیں، شکنجہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے. تبھی ہم نے غور کیا کیا ہو رہا ہے. ابھی کل ایک صاحب نے بتایا کہ وہ پولیس میں ہوتے ہیں ٹریفک پولیس میں، انہوں نے بتایا کہ نیا قانون پاس کر دیا گورنمنٹ نے کہ اب سارا زور دیا جا رہا ہے جتنے بھی بائک والے جو یہ ون وے ٹریفک کے خلاف جائیں جو رانگ سائڈ جائیں گے تو 2000 کا چالان ان کو کاٹنا ہے فوراً, اسی وقت کوئی بات نہیں کرنی ہوگی. اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کیا تو ان کو شوک آف نوٹس ایشو ہوگا ان اسٹاف کو. تو انہوں نے کل بتایا کہ اب تو مصیبت ہو گئی, کیونکہ ہمارے یہاں جو چونکہ بےچارے لوگ غریب ہوتے ہیں بائک والے, پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے, یو ٹرن وغیرہ اتنی دور دور ہوتے ہیں, تو اکثر لوگ شارٹ کٹ کے لیے وہ کہتے ہیں اب اتنی دور جانا پڑے گا میں یہاں سے نکال لوں, تو اب دھڑا دھڑ ان کے چالان کٹ رہے ہیں. بات کچھ نہیں ہو رہی, 2000 روپے آپ کو دینے ہیں. اب بتائیے آپ 2000 روپے ہر آدمی کہاں افورڈ کر سکتا ہے, روزانہ چالان ہونے لگے گا تو کیا ہوگا. پھر انہوں نے بتایا کہ ایک بڑے میاں کو پکڑ لیا اور وہ رانگ سائڈ بےچارے جا رہے تھے, ان کا چالان کاٹ کے دیے تو وہ تو غصے میں پاگل ہو گئے, ویسے ہی پریشان مصیبت زدہ تھے بےچارے کو. وہ گئے اوپر پل کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں پہ چھلانگ لگانے لگے, تو پولیس والوں نے پکڑا گیا, بابا 2000 کے لیے جاندار ہو جائے گا, مر جانا ہی اچھا ہے ایسی زندگی سے, تو خودکشی کر رہے تھے. پھر ان سے معافی مانگ کے ان کو چھوڑا. تو بھائی اتنے عذاب بڑھتے جا رہے ہیں, اللہ پاک ایک دم سے عذاب بیچ کے میں ختم نہیں کر رہے, پیار پیار سے اصلاح, شاید ڈر جائیں, شاید میرے بندے ڈر جائیں, شاید گناہوں کو چھوڑ دیں, شاید حرام کاری کی طرف نہ جائیں لوگ, شاید بچ جائیں, شاید شاید شاید. تو اللہ پاک کبھی مہنگائی کر دیتے ہیں, کبھی ظالم حکمران ہمارے سر ڈال دیتے ہیں, کبھی اللہ پاک کرونا بھیج دیتے ہیں, کبھی ڈینگی بھیج دیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ چکن گونیا آج کل چل رہا ہے وہ کبھی بھیج دیتے ہیں. کبھی غور کیا, یہ ایسے چیزیں خود بخود تھوڑی ہوتی ہیں. 21 سے پارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لوگوں کے گناہوں کے سبب مصیبتیں اور بلائیں پھیلائی جا رہی ہیں. قرآن پاک میں 21 سے پارے کی آیت ہے یہ کہ لوگوں کے گناہوں کے سبب مصیبتیں اور بلائیں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ تم کو باز امال کا مزہ چکھائیں. طنز ہے بہت, ہم آپ تم نافرمانی کرتے ہو, ماں کے پیٹ سے عیش کرا رہا ہے, تکبر بڑھ گیا ہے, تمہاری عیاشیاں بہت بڑھ گئی ہیں, حرام کاری کی طرف بہت تم چلے گئے ہو, تمہیں میں یاد نہیں رہتا گناہ کے وقت, باتیں تو بڑی بڑی کر لیتے ہو میٹھی میٹھی, جہاں اکیلا تنہائی میں موقع ملتا ہے تو ننگی فلمیں بیٹھ کے دیکھتے ہو, اور اوپر سے جب باہر جاتے ہو تو صوفی بن جاتے ہو اندر سے کوفی. تو ہم مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اپنے رب کو تنہائیوں میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ والے فرماتے ہیں مشائخ کسی اللہ والوں کا جو حال ہوتا ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کی خلوت اور جلوت ایک ہوتی ہے, جس طرح وہ جلوت میں محفل میں ہوتے ہیں اسی طرح سے خلوت تنہائی میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن آج جو اکثر ہم لوگوں کا حال ہے کہ جب ہم مخلوق میں ہوتے تو بڑی بڑی دین کی میٹھی میٹھی بڑی بڑی اعلیٰ باتیں کرتے ہیں, لیکن جب تنہائی ملتی ہے تو فوراً نفس اور شیطان ہمیں پکڑ لیتے ہیں, اگر غلط ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں. کتنے اس وقت رپورٹنگ آ رہی ہے تو یہاں سے پتہ چلے گا اس کا کتنا تعلق مال ہے, یہاں سے پتہ چلے گا کتنا بڑا متقی ہے. اس لیے اسباب گناہ سے دوری ہی بچنے کا ایک طریقہ ہے, گناہ سے اگر بچنا ہے اسباب گناہ سے دور رہنا پڑے گا. موبائل جیب میں ہوگا تنہائی ہوگی, ناممکنات میں سے کوئی بچائے بچ جائے, کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے. اللہ فرما رہا ہے گناہ سے بچنا ہے, اس اسباب کو اس ذریعے کو اپنے پاس سے دور رکھو, اسباب کو اپنے پاس سے آدمی بالکل دور رکھے. میں خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتا, اب میرے پاس سادہ موبائل, آپ لوگوں کو پتا ہے سادہ موبائل رکھتا ہوں, ڈائریکٹ سب کو کہا ہوا ہے ڈائریکٹ کال کریں, اس پہ کریں, واٹس ایپ رکھا ہے مجبوری میں, جو موبائل کے اوپر بیانات ہوتے ہیں یا کسی کو کوئی پرچہ سینڈ کرنا ہوتا ہے مجبوری میں میسیج آئے ہوتے ہیں جواب دینے پڑے, ہر وقت کے لیے سادہ موبائل الماری کے اندر بند کر کے رکھتا ہوں موبائل, وقت ضرورت دن میں ایک دفعہ چیک کیا کسی کا میسیج آیا ہوا ہے کچھ آیا ہوا ہے تو اس کا پھر جواب رپلائی دیا دوبارہ وہیں رکھ دیا. تو جس چیز کی جو اوقات ہو اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے, یہ ہے بچنے کا طریقہ. جب میرے گھر والے جا رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں موبائل اٹھا کے لے کے جاؤ, کہیں جا رہے ہیں مگر لے کے جاؤ, مجھے نفس بھروسہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے تم کہیں چلے جاؤ آپ لوگ, پھر اس کے بعد شیطان مجھ پر حاوی ہو جائے اور موبائل نکال کے اور میں بیٹھ گیا اگر غلط ویب سائٹ پہ, پھر نفس تو میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے, تو میں کیوں سوچوں کہ میں تو شیخ ہوں, میں تو ایسا میں تو ویسا, میں کیسے بھیگ سکتا ہوں. یہی چیز مرواتی ہے انسان کو. مشائخ فرماتے ہیں نیک بننا فرض, خود کو نیک سمجھنا حرام, متقی بننا فرض, خود کو متقی سمجھنا حرام. ثانی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے ایک مرید کے بارے میں فرمایا, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بھری مجلس میں بہت ہی پیارے بہت ہی اچھے بہت متقی اللہ والے میرے مرید ہیں, لیکن بس ایک خرابی ہے, متقی تو ہیں لیکن اپنے آپ کو متقی سمجھتے بھی ہیں, نیک تو ہیں لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھتے بھی ہیں. فرمایا نیک بننا فرض, نیک بننا فرض لیکن خود کو نیک سمجھنا حرام, متقی بننا فرض لیکن خود کو متقی سمجھنا حرام. تو جو آدمی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا, ڈرا رہے گا میں کچھ نہیں ہوں اور اسباب گناہ سے دوری اختیار کر کے رکھے گا, وہی اللہ والا کہلاتا ہے اور وہی گناہ سے بچ سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, حضرت والا فرماتے تھے پانی میں اترو اور گیلے نہ ہو. بھائی پانی میں اترے گیلے تو ہو گئے. حضرت دوسری مثال دیکھتے تھے دیتے تھے, فرماتے تھے کہ اگر کوئی لڑکی تم نے پی اے رکھ لی, پرسنل اسسٹنٹ پی اے رکھ لی, تو بن پی اے رہ نہیں پاؤ گے, بن پی اے رہ نہیں پاؤ گے, پی جاؤ گے, کب تک بچو گے, کب تک نفس سے لڑو گے. تو تم نے تو اپنی جان کو خود ہلاکت میں تم نے ڈال دیا کہ اسباب گناہ کے قریب گئے اور اسباب گناہ کو اپنے سے قریب کر لیا, اب تم مرو گے, اب نہیں چھوڑے گا شیطان. تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسباب گناہ کے قریب جاتے ہیں اور خود بھی اس کو قریب کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بچر دلیلیں دیتے ہیں نہیں نہیں وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اصل میں انسان کو اپنے اوپر بھی کچھ کنٹرول ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اور کہ ہم نے تمہیں بہت کمزور پیدا کیا, اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں, آگے فرما رہے ہیں کہ وہی کیا اللہ وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا. عجیب بات اللہ فرما رہے ہیں کہ وہی نہ جانے جس نے تم کو پیدا کیا, کہ میں نے تمہیں پیدا کیا میں ہی نہ جانوں گا کہ تم کیا ہو. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اسباب گناہ سے دور رہو, زنا کرنا تو بڑی بات ہے, جن گناہوں سے زنا ہونے کا اندیشہ ہو ان کے قریب بھی مت جاؤ, اس میں یہ لڑکیوں عورتوں سے اختلاط رکھنا, موبائل سیٹ کا استعمال کرنا اور اسی طرح دوسرے گناہوں کی طرف متوجہ رہنا, یہ چیز آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے, پھر گناہ سے آدمی نہیں بچ سکتا. تو ان چیزوں سے آدمی بچے اور وقت کی قدر کرے. تو بیان کا جو اصل میں جو لب لو آخر میں یہ بات آتی ہے کہ وقت کی قدر کرنی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت آدمی تصویر پڑھ کے پکڑا رہا ہے ہاتھ میں, یا ہر وقت کوئی ذکر اسکار میں لگا رہا ہے, وہ تو زیادہ پاگل ہو جائے اگر زیادہ ذکر کر لیا. مقصد یہ ہے کہ وقت کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے, وقت کو قیمتی بنانا ہے, وقت کو قیمتی بنانا ہے, ضائع نہیں کرنا, گناہ کے کام میں نہیں لگانا. اصل مقصد ہے گناہ کے کام میں ہمارا وقت نہ لگے, نہیں تو خاتمہ بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے. صحیح کاموں میں وقت لگائیں, جائز کاموں میں لگائیں, گھومنے پھرنے کی نیت کر لیں, تفریح کرنے کی نیت کر لیں, کون منع کر رہا ہے. گناہ میں آدمی اپنا وقت ضائع نہ کرے, تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اس طرف آدمی توجہ دے اور گناہوں سے بچے اور وقت کی صحیح قدر کرے, کیونکہ کچھ نہیں پتا کس وقت آدمی کا قیام اجل آ جائے. اور وقت کو قیمتی بنانے کا, وقت کو صحیح استعمال کرنے کا سب سے بہترین ایک مختصر سا ایک نسخہ بتاتے دوں. کھانا تو کھانا ہی تھا, مثال کے طور پہ آدھے گھنٹے میں کوئی کھانا کھا رہے ہیں, اب کھانا کھانے پہ ثواب نہیں ہے کوئی. اگر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھایا تو عذاب کا اندیشہ ہے, لیکن وہی آدھے گھنٹے کا کھانا اگر ہم نے دسترخوان پہ بیٹھ کے نیچے زمین پہ بیٹھ کے سنت کے مطابق کھا لیا تو وہ نور اعلیٰ نور بن جائے گا, اور آدھے گھنٹے تک فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے اور سنت کا ثواب الگ ملے گا. وہی آدھا گھنٹہ اگر ہم نے ڈائننگ ٹیبل پہ کھایا تو وہ وبال بنے گا پھر وہ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا. لوگ کہتے ہیں نا سنت ہی تو کھا لیے, ڈائننگ ٹیبل پہ اگر ہم نے نہیں کھایا تو کیا ہوا, کون سا اتنا بڑا گناہ کر دیا. اب اس کا جواب سن لیجیے, ہمارے پیارے آخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ڈائننگ ٹیبل پہ کون کھاتا تھا؟ رسول اللہ وسلم کھاتے تھے, نعوذ باللہ صحابہ کھاتے تھے, اہل بیت کھاتے تھے, کون کھاتا تھا؟ جب صحابہ کرام روم اور فارس کے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں جاتے تھے دین کی دعوت کے لیے رسول اللہ وسلم کی طرف سے, تو وہاں بڑی بڑی لمبی لمبی ڈائننگ ٹیبلیں بچھی ہوتی تھی, وہ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے تاریخی, آج تک وہ سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے. ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا تو یہود و نصارا کا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پہ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے. اور جو جس قوم کی نقل کرے گا, مشابہت اختیار کرے گا, اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. بات تو چھوٹی سی ہے لیکن دیکھ لیں آپ. اسی طرح واش روم تو جانا تھا, اور واش روم کوئی 15 منٹ اگر جا کے بیٹھتا ہے کوئی فرشتے ثواب تھوڑی لکھیں گے, فضلہ خارج کرنے پہ پیشاب کرنے پہ کیا نیکی ہوں گی. لیکن اگر ٹوپی پہن کے سر ڈھانپ کے کوئی خاتون یا مرد حضرات اگر وہ چلے گئے الٹا پیر رکھ کے دعا پڑھ کے, تو 15 منٹ تک بیٹھا رہے گا تو 15 منٹ تک فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے. بتائیے ہگنے موتنے کے اوپر ثواب لکھا جا رہا ہے کہ نبی کے طریقے کے مطابق یہ گیا ہے باتھ روم کے اندر. بھائی یہ ہے وقت کو قیمتی بنانے کا طریقہ. جس کو موت سامنے ہوگی, جو زندگی کو عارضی جگہ سمجھے گا, وہی تو وقت کی قدر کرے گا. پھر وہ 5-5, 10-10 منٹ کی بھی قیمتی بنانے کی کوشش کرے گا, بھائی پتہ نہیں کب میرا بلاوا آ جائے, میں فالتو کیوں وقت کو ضائع کروں, کھانا تو کھانا ہی, میں تو ایسے کھاؤں گا. کپڑے تو پہننے ہی, بسم اللہ پڑھ کے پہلے آستین ہم نے سیدھے کرتے میں ڈال لی, اور پھر بعد میں الٹے ہاتھ, پھر الٹی آستین میں ہم نے الٹا ہاتھ ڈال لیا, سنت کے مطابق پہن لیا تو ثواب بن گیا. نہیں اگر ہم نے اس طرح کیا وقت ضائع ہو گیا, کپڑے تو ہم نے پہن لیے, بسم اللہ شریف بھی ہم نے نہیں پڑھی, اور پہلے جو الٹا ہاتھ ڈال دیا الٹی آستین میں, تو سنت کے خلاف جانے پہ یہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے بعد اس کا حشر ہوگا. ناراضگی الگ, گناہ الگ, سنت کے مطابق کر لیا ثواب بھی ہو گیا, وقت قیمتی بن گیا. تو اس سے زیادہ شارٹ کوئی طریقہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا نیک اعمال کو کرنے کا. بھائی اب سونے کے دوران کوئی فرشتے ثواب نہیں لکھتے, بھائی سو گیا, سویا آدمی مرا آدمی برابر کا عبادت کا ثواب ملتا ہے, سونے کا کیا ثواب. لیکن سنت کے مطابق با وضو اگر آدمی سویا مسواک کر کے پوری رات فرشتے نیک عمل لکھتے رہیں گے کہ یہ عبادت کر رہا ہے اللہ کی. جب تک وہ سوتا رہے گا 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے رہیں گے. سنت پر عمل کرنے کی برکت سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ با وضو سوتے تھے مسواک کر کے, تو احادیث مبارکہ میں پورے رات فرشتے اس کے لیے ثواب لکھتے ہیں. یہ کہلاتا ہے وقت کو قیمتی بنانے کا طریقہ. وضو نہیں کیا, سو گئے تو 6 گھنٹے آپ کی زندگی کے نکل گئے, گزر گئے, 6 گھنٹے آپ کی موت کے آپ قریب ہو گئے, 6 گھنٹے تو نکل گئے زندگی کے, اس میں کوئی ثواب نہیں لکھا گیا. لیکن آپ وضو کر کے سو گئے تو اب وقت 6 گھنٹے زندگی کے جو کم ہو گئے, اب کوئی غم نہیں ہے کہ بھائی اب یہ اللہ پاک نے اس میں نیکیاں لکھ دی ہیں. تو بھائی یہ ہے وقت کو قیمتی بنانے کا طریقہ. زندگی تو گزر جائے گی, دکھ میں ہو, سکھ میں ہو, غربت میں ہو, تنگی میں ہو, امیری میں ہو, غریبی میں ہو, جیسے بھی ہو, وقت پر لگا کے اڑا موت کا وقت آ جائے گا اچانک. کوئی چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے تو اس کو بھی وہی 6 بائے 4 کا گڑا ملنا ہے. کوئی بڑے بڑے محلات میں رہ رہا ہے, کوٹھیوں بنگلوں میں رہ رہا ہے, اس کو بھی بےچارے کو وہی گڑے میں آنا پڑے گا. سب کو مل وہی 6 بائے 4 رہا ہے, وہی 4 سلیبیں رکھ دی جاتی ہیں, وہی گھٹی ہوئی کال کوٹھری میں اس کو اندر جانا پڑتا ہے. پھر اس کے حساب سے دیکھا جائے گا کس کے کیا مال تھے. بس آخر میں حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے, یہ 5 اعمال بیان کر دیے گئے بہت ضروری ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ تقوی سے ہے, اور ولی اللہ بنانے والے 5 اعمال ایک چھوٹا کتاب سے بھی ملتا ہے. تو حضرت والا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, تو جو بھی انشاءاللہ 5 اعمال کر لے گا مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک اللہ پاک اس کو اپنی دوستی کا اعلیٰ مقام عطا نہیں فرمائیں گے. اور ان 5 اعمال کی توفیق, یہ جو 5 اعمال ہیں ان کا تعلق فرائض اور واجبات سے, یعنی سنت غیر موقع ہے, نفلی چیز نہیں ہے, آپشنل یہ سبجیکٹ آپشنل چیزیں نہیں ہیں کہ اختیاری کے بھی کر لیے تو ٹھیک ہے, نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ ان چیزوں کو نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. لازمی ہے کہ 5 اعمال کی طرف ہم توجہ دیں. پہلا ہے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں, بغیر تجوید کے قرآن پاک پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض قاری ایسے ہوتے ہیں جو اپنے طور پہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن پاک ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی تجوید درست نہیں ہوتی. تو 1.5-2 مہینے کی محنت ہے کسی بھی قاری صاحب سے نورانی قاعدے سے جو ہے وہ اپنی تجوید درست کر لیں. تو انشاءاللہ روزانہ نہیں تو ہفتے میں 3-4 دفعہ بھی پڑھ لیں تو 1.5-2 مہینے میں قرآن پاک کی انشاءاللہ تجوید درست ہو جائے گی. نمبر 2, 1 مٹھی داڑھی 3 طرف سے رکھنا واجب ہے, تھوری کے نیچے سے, دائیں سے اور بائیں سے. مونچھیں بالکل باریک رکھیں, 4 اماموں کا جمع ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ 1 مٹھی داڑھی 3 طرف سے رکھنا واجب ہے, 1 مٹھی داڑھی 3 طرف سے رکھنا واجب ہے. اور مونچھیں بالکل باریک رکھیں. تو اگر تینوں طرف سے 1 مٹھی داڑھی نہیں, اور اگر چاول کے دانے کے برابر بھی اگر 1 مٹھی سے داڑھی کم ہے تو ایسی داڑھی کا رکھنا اور منانا حرام ہے, اور حرام کام کرنے والا کبھی اللہ کا ولی دوست نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھ کے ناگواری سے منہ پھیر لیا تھا جو آگ کی پوجا کرتے تھے. ایران کے بادشاہ کے 2 سفیر آئے تھے اس زمانے میں, ایران میں آگ کی پوجا ہوتی تھی, تو وہاں کے 2 سفیر آئے تھے, ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی صاف تھی ان کی, تو آپ نے چہرہ دیکھ کے ناگواری سے منہ پھیر لیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی خدمت میں آئے ہیں آپ کے پاس اور آپ نے ہمیں ناگواری سے دیکھ کے منہ پھیر لیا, تو آپ داڑھی سنت ہی تو ہے, رکھ لی تو ثواب ہے, نہیں رکھی تو کوئی گناہ گار نہیں ہو رہا. ارے بھائی کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں ہم لوگ جا کے, واجب ہے فرض کے درجے میں 1 مٹھی 3 طرف سے داڑھی رکھنا واجب ہے. اور تیسرا عمل کیا ہے بھائی, قرآن پاک کی تجوید ہو گئی, نمبر 2 1 مٹھی داڑھی, نمبر 3 ما اسفل من الکعبین من الغار فی النار, اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. مردوں کی نہیں, 2 صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے, جب ہم کھڑے ہوں چل رہے ہوں, کھڑے ہوں اور چل رہے ہوں ٹخنے کھلے ہوئے ہونا ضروری ہے, اور بیٹھے لیٹے تو بھلے چھپ جائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا, اللہ پاک کبھی اس شخص سے محبت ہی نہیں کرتے جو اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا ہے, موت تک اللہ پاک کی محبت سے محروم رہے گا ایسا شخص. اور ایک اور حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا, اس شخص کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی جو دوران نماز اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا ہے. تو آج بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں, 50-50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے بیچاروں کے ٹخنے چھپے ہوتے ہیں. اتنا اہم اور اتنا بنیادی مسئلہ بھی لوگوں کو نہیں پتا, یا اگر پتہ ہوتا ہے تو وہ سنتے نہیں ہیں. اکثر امام صاحب مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے نماز جب جماعت کھڑی ہوتی ہے جمعے کی یا کوئی, کہ برائے مہربانی پائنچے اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لیں. سن بھی لیا لیکن دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نہیں کرتا, اللہ ماشاءاللہ کوئی کر لے, سب ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں. یہ تکبر کی انتہا ہے کہ جماعت کھڑی ہوئی امام صاحب کہہ رہے ہیں اپنے ٹخنوں کو اپنے پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لیں لیکن لوگ نہیں کرتے. جہنم میں جلنے کی واحد ہے تو ٹخنوں کو اوپر رکھا کریں, پائنچے پینٹ پہنی ہے تو اس کو فولڈ کر لیں. اور یہ جو اعمال ان کا تعلق تقوی سے ہی آ رہا ہے, گناہ کبیرہ ہے ٹخنوں کو چھپا کے رکھنا. اور خواتین کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے, آج کل الٹا دور چل رہا ہے, خواتین ٹخنے کیا پنڈلیاں کھولنے میں لگی ہیں, پوری پنڈلیاں انہوں نے کھول لیں, اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے چھپانے میں لگے ہیں. تو الٹا دور آ گیا بھائی, اللہ بس ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے. چوتھا عمل ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دے رہے ہیں کہ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ نظر کی حفاظت کے ساتھ اللہ پاک شرم گاہ کی حفاظت کو حکم دے رہے ہیں۔ کیوں؟ زنا کی پہلی سیڑھی ہے بدنظری کرنا، پہلے انسان دیکھتا ہے، پھر دل گندا ہوتا ہے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں، پھر گندے وسوسے سے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں، پھر آدمی بات آگے بڑھاتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بات زنا تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں زنا سے بچانے کے لیے آسان نسخہ بتا رہا ہے، نہ دیکھو نہ پاگل ہو، بد نظری نہ کرو تو زنا سے تم بچے رہو گے۔ اور خواتین کو اگلی آیت میں پھر خواتین کو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں کو بھی حکم دیجیے کہ وہ بھی اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں، تو خواتین کو بھی نظروں کی حفاظت جو ہے وہ ان پر واجب ہے۔ اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن الناظرہ منظورہ الیہ، اللہ پاک لعنت فرما جو بد نظری کرے، اور اس پر بھی لعنت فرما اللہ پاک جو خود کو بد نظری کے لیے پیش کرے۔ وہ خواتین جو بے پردہ ہر ایک نامحرم کے ساتھ آ جاتی ہیں ان کے سامنے، تو ان پر بھی لعنت آتی ہے۔ اور کس کی؟ امام الانبیاء، جن کی لیے کائنات بنی ہے۔ تو بتائیے کبھی قلب میں سکون ملے گا، چین ملے گا، ڈپریشن ختم ہوگی، مسائل حل ہوں گے؟ رسول اللہ کی لعنت کی بدعا میں اکثر لوگ چلتے رہتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے، تو پھر چین کہاں سے ملے گا؟ تو نظروں کی حفاظت کریں۔ اور پانچواں جو عمل ہے وہ دل میں گندے خیالات لے کر نہ آئیں، شیطان کی طرف سے آتے رہتے ہیں تو اس سے بچیں۔ وضو کر لیں، کتاب پڑھنے لگیں، پوزیشن چینج کر لیں، پانی پی لیں اٹھ کے، کوئی نہ کسی جائز کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں، اس حالت میں بیٹھے نہ رہیں جب شیطان وسوسوں میں مبتلا کرے۔ تو مطلب یہ کہ دل کو پاک صاف رکھیں گندے خیالات سے، کیونکہ جب نسبت مال تقویٰ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو دل میں آتا ہے۔ دل کو پاک صاف رکھیں گندے دل، پلید دل میں اللہ پاک اپنی تجلیات اور اپنا قرب عطا نہیں فرماتے۔ اور ان پانچوں مال کی توفیق کسی بھی اللہ والے اور ان کے غلام سے جہاں آپ کو مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں تو چند دنوں میں انشاءاللہ پانچوں مال کی توفیق ہو جائے گی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، یا رب کریم، یا رحم الرحمین، یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ ہمارا کہنا سننا اور مل بیٹھنا سب تیری رضا کے لیے، یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے اپنے ذکر کی برکت سے، اللہ اس مجلس کی برکت سے ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو کامل تقویٰ نصیب فرما، یا اللہ عادتاً ہم کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ رہیں، اللہ پاک ایسا شعور رہا ایسی اپنا خوف اور محبت خشیت اللہیت ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما لے، جو بھی آئے محروم نہ جائے، اللہ پاک دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما، جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ان خبیث یہودیوں کو اور ان کے حواریوں کو ان کے ساتھیوں کو جلد از جلد تباہ و برباد کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، عبرت کا نشان بنا دے، اللہ ان خبیثوں کو تباہ کر دے، تباہ کر دے، تباہ کر دے، یا اللہ یا رحم الرحیمین، یا اللہ ہم مجبور ہیں، ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ سوائے دعاؤں کے اور بدعاؤں کے، اللہ ہماری حیثیت تو ان ہجڑوں والی مفنسوں کی طرح سے ہو گئی ہے، جیسے ہجڑے کو کوئی تنگ کرے چھیڑے تو وہ پھر تالی بجا کے بد دعائیں دیتا ہے، اللہ ہم بھی ہجڑے سے بدتر ہو چکے ہیں، اللہ پاک ہم کیا کریں، اللہ ہم سے دعا ہی کر سکتے ہیں یا پھر بد دعائیں دے سکتے ہیں، کہ اللہ ہماری بد دعاؤں کو بھی اگر تو نے اللہ پاک قبول کر لیے تو کام بن جائے گا، اللہ پاک اپنے فرشتوں کی مدد بھیج دے، اللہ جو ہمارے جو مسلمان بھائی بہن جو بے غیرت ہو چکے ہیں اکثر، جو ابھی بھی ان حالات میں بھی ان کی پروڈکٹ کو خوب استعمال کر رہے ہیں اور یہ ان کی کولڈ ڈرنکس اور یہ مشروبات چھوڑنے پہ کسی طرح تیار نہیں ہیں، اللہ ان دکانداروں کو ہدایت دے، ان کے سیلر کو، ریٹیلر کو، پرچیزر کو اور کسٹمر کو ہدایت دے کہ ان کی چیزوں کو اللہ پاک ان لوگوں کو ایمانی غیرت عطا فرمائے کہ ان چیزوں کو چھوڑنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ خاتمہ کفر پہ ہونے کا اندیشہ ہے، کہ ایک طرح سے معاون مددگار بن رہے ہیں ایسے لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے پرخ چھڑوانے میں، ان کی لاشیں گروانے میں، بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ معاون مددگار بنتے اپنے مسلمان بھائیوں کی جانیں بچانے میں، لیکن یہ تو لاشیں گروا رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی، اس میں حصے دار بنے ہیں اور اس کو بھی ایک چھوٹا سا گناہ سمجھ کے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کہ اللہ ہماری بے غیرتیوں کو، بے حصیوں کو اللہ پاک دور فرما دے، ایمانی غیرت عطا فرما دے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما، اچانک اور غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یا رحم الرحیم، یا اللہ کچھ خواتین کے رسولیاں دعا کریں اللہ ان کی رسولیوں کو ختم فرما دے، کچھ بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں دعا کریں جب سے بہترین جگہ ان کی شادی کرا دیں، یا دین دنیا کی بھلائیں اور عافیت ہو، کہ خاتون ہیں ان کو کینسر کا مرض ہے اور ان پہ جادو بد اثرات بھی غالب ہیں، تو دعا کریں اللہ ان کو تمام امراض سے نجات دے کے شفا کلی نصیب فرما، جادوگروں کو ہدایت عطا فرما، اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو جادوگروں کو ہلاک و برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے، صفائی سے مٹا دے، جن جن لوگوں نے دعاؤں کی نہیں کہا اللہ سب کو شفا کلی نصیب فرما،
عافیت عطا فرما. یا اللہ میرے والد صاحب کی اور ہمارے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، کل جنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.